बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी ना पैदा होने पाए, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ عمران خان نے لانگ مارچ پھر سے شروع کرنے کا کر دیا اعلان۔ امریکی تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس سے تیل کی خریداری جاری رہے گی، اور ایران اور روس کے درمیان 40 ارب ڈالر کی مالیت کے سمجھوتے پر دستخط۔ لیجیے خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے خلاف لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کے ٹویٹ کے مطابق لانگ مارچ جمعرات سے دوبارہ شروع ہوگا، تاہم عمران خان 2 ہفتے کے بعد لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں گزشتہ مہینے کے آخر میں لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا، جسے وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ دوسری جانب حکومت پنجاب نے سابق وزیر اعظم پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جے آئی ٹی کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی ہائی ویس پیٹرول ریاض نذیر گاڑھا کریں گے، اور دیگر ارکان میں متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ ہندوستان نے امریکی تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس سے تیل خریدنا ہمارے فائدے کا سودا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے دورے ماسکو میں کہا کہ روس سے تیل خریدنا ہندوستان کے لیے فائدے کا سودا ہے، اور ہم اس معاملے کو جاری رکھیں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے بین الاقوامی منڈیوں میں سب سے آسان اور فائدہ مند رسائی فراہم کریں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان اور روس کے تعلقات نے ہمارے لیے فائدے کا کام کیا ہے، اس لیے ہم روس سے تیل کی خریداری جاری رکھیں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے یوکرین کے بارے میں بھی ہندوستانی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیے جانے کے حق میں ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک جلد ہی 30 ارب ڈالر سالانہ تجارتی کاروبار کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی پولیس کے مطابق داعش کے دو اہم دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ کنر میں تعینات طالبان پولیس کمانڈر عبدالحق حقانی نے کہا ہے کہ کارروائی کے دوران داعش دہشت گردوں کے دو کلیدی عناصر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ افغانستان کے مشرق میں واقع شیگر شہر میں پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے داعشیوں کی شناخت صفت اللہ المعروف رضوان اور عبدالرحمان کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے عناصر کا شمار داعش کی نام نہاد عدالت کی اعلی انتظامیہ سے تھا۔ روس نے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی الیکشن کے نتائج سے ماسکو واشنگٹن تعلقات میں بہتری آنے والی نہیں ہے۔ قصر کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے بدھ کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے انتخابات اہم ضرور ہیں، مگر ہمارے تعلقات اور موقع پر اس کے فوری اور مختصر عرصے میں کوئی خاص تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات برے اور برے ہی رہیں گے۔ ڈیمیٹری پیسکوف نے امریکی انتخابات میں مداخلت کے دعووں کے بارے میں کہا کہ یہ باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں، لہذا ہم نے ان پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکی کانگریس کے مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی اور ایوان نمائندگان میں 128 نشستوں کے ساتھ ڈیموکریٹ پارٹی سے آگے ہے، جسے 173 نشستیں ملی ہیں۔ ایران اور روس نے انرجی سیکٹر میں تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے دوران وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے بتایا ہے کہ 40 ارب ڈالر مالیت کا یہ سمجھوتا روس کی سب سے بڑی کمپنی گازپروم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت گازپروم کمپنی ایران کے انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گی۔ وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ ایران مختلف ملکوں کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کے تبادلے کے ساتھ ساتھ گیس کے تبادلے کے معاملات کو بھی آگے بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے ملک میں ایل این جی کے کارخانے کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 34,000 ارب کیوبک میٹر ذخائر کے پیش نظر ایل این جی کمپلیکس کا قیام بے حد ضروری ہے۔ سعودی ذرائع نے الزام عائد کیا ہے کہ یمنی افواج نے قنا پیٹرولیم بندرگاہ پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ ان ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے صوبہ شبوہ میں واقع قنا بندرگاہ پر کیا گیا، جو کہ سعودی کرائے کے فوجیوں کے قبضے میں ہے۔ سنا کے ذرائع ابلاغ نے ابھی اس بارے میں کوئی خبر جاری نہیں کی ہے۔ سعودی نیوز چینل الحس نے مقامی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور ڈرون طیارہ دھماکہ خیز مواد سے لیس تھا، جو کہ قنا پیٹروپورٹ کے اطراف میں گر کر تباہ ہو گیا۔ سعودی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے موقع پر ایک آئل ٹینکر ڈیزل کی کھیپ لینے کے لیے اس بندرگاہ میں پہنچ چکا تھا، تاہم اس حملے میں کوئی مالی اور جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سعودی میڈیا کے علاوہ کسی اور ذریعے نے ابھی تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بحرینی باشندوں نے آل خلیفہ کے نمائشی انتخابات کے خلاف سڑکوں کا رخ کر لیا ہے۔ بحرینیوں کا کہنا ہے کہ آل خلیفہ انتخابات کا ڈھونگ رچا کر اپنے مظالم اور جرائم کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ بحرین کے دارالحکومت مناما کے مضافات میں واقع السنابس ٹاؤن میں آج لگاتار تیسرے روز بھی بحرین کی شاہی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے نمائشی انتخابات کے انعقاد کو سرے سے مسترد کر دیا۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ ان بحرینیوں کی خاطر انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، جن کا خون بے جرم و خطا بہایا گیا ہے۔ السنابس ٹاؤن کے رہنے والوں نے ایسے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے کہ جن پر قیدیوں اور غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے بحرینیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مظاہرین کے شرکا نے حیات من نزل اللہ کے نعرے لگا کر آل خلیفہ کے مظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ 12 نومبر کو ہونے والے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کے خلاف بحرین کے مختلف شہروں اور قصبوں میں روزانہ احتجاجی اجتماعات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ملک کی اکثریت نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بحرین میں نمائشی انتخابات 12 نومبر کو ہونے والے ہیں۔ عراق شام سرحد پر دھماکوں اور حملوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ عراقی ذرائع نے اسرائیل کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق عراق شام سرحد پر کم سے کم 4 دھماکے ہوئے ہیں اور علاقے پر ڈرون لڑاکا طیاروں ہیلی کاپٹروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عراق شام سرحد پر عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ صورتحال کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ عراق شام سرحد پر یہ حملے اسرائیل نے کیے ہیں۔ بعض عراقی ذرائع نے بتایا ہے کہ القائم پاس کے راستے عراق سے شام میں داخل ہونے والے ایک لاجسٹک کوائے پر حملہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 25 افراد مارے گئے ہیں۔ عراق کے سرکاری ذرائع نے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اور عراق کے وزیراعظم نے ترکی سے عراق کے شمالی حصوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران عراق کے وزیر اعظم محمد شیاء السودانی نے سیکورٹی، اقتصاد اور آبی مسائل کو عراق اور ترکی کے مابین 3 مشترکہ کیسز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکورٹی مسائل کو گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو عراق کی سرحدوں اور زمینوں پر دراندازی کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ محمد شیاء السودانی نے کہا کہ ترکی نے اپنے اقتصاد پر توجہ دی ہے اور عراق میں ترقی اور پیش رفت میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتے بھر کے چند ایک اہم واقعات کے مختصر جائزے اور گفتگو پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک بار پھر اسرائیل میں عام انتخابات کرائے گئے، اور انتخابات کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ انتہا پسند بلکہ انتہائی انتہا پسند دھڑے کے لوگ جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں، اور سابق وزیر اعظم نتن یاہو ایک بار پھر حکومت بنا رہے ہیں۔ جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 64 نشستیں ان کو ملی ہیں 120 کے ایوان میں، جن میں سے 14 نشستیں جو ہیں وہ انتہائی انتہا پسند یہودیوں کی ہیں، کہ جو نسل پرست مشہور ہیں۔ ویسے تو پوری صہیونی حکومت ہی نسل پرست ہے، کہ جس نے پچھلے 70-72 برس کے دوران جو بھی اقدامات کی ہیں وہ کھلم کھلا دہشت گردی اور نسل پرستی پر مشتمل ہیں۔ لیکن خود نتن یاہو اور اس کے حامی دھڑا جو ہے، اس کو مغرب جو اس کا سب سے بڑا حامی ہے، اور خاص طور سے خود اسرائیل کے اندر جو صہیونی آباد ہیں وہ بھی اسے انتہا پسند کہتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دھڑا کس حد تک جو ہے وہ انتہا پسند اور نسل پرست ہوگا، کہ جسے خود اس کے حامی اور اس کے جو حمایتی ہیں وہ انتہا پسند اور نسل پرست قرار دیں۔ اس کے کئی اسپیکٹ ہیں، اور اس کے ان میں سے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس تبدیلی کے خود غاصب صہیونی حکومت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، نتیجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا کہ بار بار انتخابات کے بعد ایک بار پھر ایک انتہا پسند دھڑا جو ہے وہ اسرائیل کے اندر برسر اقتدار آیا، علاقے کی سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، استقامتی محاذ اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور خاص طور سے صہیونی حکومت کے پڑوس میں واقع لبنان میں صورتحال کیا ہے کہ جس نے حال ہی میں سرحدی معاملات کے بارے میں ایک معاہدہ کیا ہے. اسرائیل کے اندرونی بحران کے حوالے سے صورتحال کیا ہے, کس حد تک جو ہے وہ یہ نئی حکومت جو آ رہی ہے وہ اندرونی خلفشار اور اقتصادی جو تباہی اور بربادی ہے اس پر قابو پا سکے گی, کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کے تباہی اور بربادی کی پیشگوئیاں خود صہیونی ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران میں حماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قدومی صاحب, استقامتی محاذ کی جو طاقت ہے اس کی بات کی جناب قمر عباس نے کہ یہ ایک اہم وجہ ہے اسرائیل میں بار بار کی تبدیلیوں کی, اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح سے استقامتی محاذ نے مختلف وقتوں میں غاصب صہیونی حکومت کو چاہے وہ کسی بھی دھڑے سے تعلق رکھتی ہو شکست سے دوچار کیا, اور اب تو جو غرب اردن میں جو تحریک ہے اس نے تو اسرائیل کی یہ کہا جا رہا ہے کہ چولہیں ہلا دی ہیں. آپ کے خیال میں جو انتہائی یہ شدت پسند دھڑا ہے اور اتمار بن غفیر کی سرکردگی میں جس کو اب کامیابی ملی ہے اور اس کے نتیجے میں یا اس کے سہارے سے بنیامن نتنیاہو ایک حکومت تشکیل دینے جا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں استقامتی محاذ یہاں پر کیا سوچ رہا ہے, اس کے حوصلے کیا ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس حکومت کے آنے کے بعد جو غرب اردن کی صورتحال ہے اور خاص طور سے وہاں جو آباد لوگوں کا جو جوش جذبہ ہے فلسطینیوں کا, اس میں کس تبدیلی کی امید کر رہے ہیں آپ؟
رحمان رحیم, شکریہ آپ کا ہے اور آپ کا ناظرین کا. دیکھیے دو تین پوائنٹس ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت اہمیت رکھتے ہیں. نمبر ون ہے کہ فلسطینی طور پہ جتنی بھی اسرائیلی لیڈرشپ ہے, چاہے کہ فاؤنڈنگ پارٹی جو لیبر تھا بن گوریون کے دوران سے, جو لیفٹسٹ تھے اور ایتھیسٹ بھی تھے, یا رائٹسٹ کے لبرل جس طرح نتن یاہو ہے, یا ریلیجیس فناتک ایکسٹریمسٹ ہے کہ جس طرح حریدیم ہے اور یہ ابن الفیر اور یہ سمورتش اور یہ جو دوسرا ناموں کا ہے,
جی جی,
یہ ہمارے لیے ایز اے فورن پالیسی اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کا جو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بھائی کوئی کچھ لوگ اور کچھ دوست بھی ہے اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جی مطلب وہ
جی
جو لیفٹسٹ لوگ ہیں کہ اور یہ جو لیبر لوگ ہیں, میں ان کو یاد یہ بھی کراتا ہوں کہ لیفٹسٹ لوگ ہیں کہ جو اسرائیلی لیڈرشپ میں ہیں وہی لوگ ہیں جو انہوں نے ویلی آف ہیل 70s میں آغاز کیا ہے, جو ان کے ایک پیس پارٹنر جس کو کہناتے ہیں نوبل لوریٹ جو نوبل پرائز ونر ہے شمون بیریز جو ہے نا رابین ہے, وہی اسی وقت جنرل تھے ہیں اور ہمارے گھروں کو گرا دیتے ہیں اور فیملیز اور ہمارا جو مجاہدین کا گھروں کو مسمار کرتے ہیں اور ان کو مجاہد کو لے کر آتے ہیں اور ان کو شہید کرتے ہیں ان کی فیملی کے درمیان فیملی کے سامنے ہے
جی.
اور یہ جو انتفاضہ کے دوران ہے کہ انہوں نے کہ بریکنگ آف بونز یہ جو انہوں نے کیمپین چلایا ہوا ہے کہ وہ بھی لیفٹسٹ ہے, تو لذا کے مطلب ہمارے لیے کہ یہ جو فنیٹک ہے رائٹسٹ ہو لبرل ہو جو مرضی ہو, یہ سب مشترکہ طور پہ فلسطینیوں کے حوالے سے کہ ان کا ایک ایکسٹریم رائٹسٹ اور ویوز رکھنے والے لیڈرشپ ہے. اور اس کا یہ دلیل ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر ہے ہاں جو مرضی ان کا سکول آف تھاٹ ہے کہ وہ اسرائیلی عوام کو سیکیور کرتے ہیں, اور وہاں سیکیور کرنا کا یہ بھی آپ کا ناظرین کو یاد کرانا کا چاہتا ہوں, سیکیور کرنا یعنی جو فلسطینیوں کو مزید مارنے والا بندہ ہے کہ وہی پرائم منسٹر کا سیٹ ون کرتا ہے. اب یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کو اگر آپ ڈیٹا کو دیکھنا ہے 2010 سے لے کر آج تک ہے, یہ رائٹسٹ ریلیجیس ایلیمنٹ ان کی گورنمنٹ میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں. پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جس طرح ابن الفیر ہے نا, یہ ان کا تعلق ہے ایک تنظیم ہے جس کے نام ہے کاخ. وہ کاخ ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی قوانین کے تحت سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو انہوں نے سابق پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کیا ہے جس کا صدر کہانا تھے. یہ ابن الفیر اسی کہانا کو اپنا استاد اور اپنا پیر سمجھتا ہے
صحیح
پولیٹکس کے لحاظ. وہ اس وقت کے یہ لوگ ہوں کہ اسرائیلی گورنمنٹ ان کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ جی مسجد الاقصی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یہ لبرل نتنیاہو جیسے لوگ ہیں نا کہ ابن غفیر کو پودیم سے نیچے اتارتا تھا اور ان کو توہین کرتا تھا. اب تو آہستہ آہستہ، پہلے بھی ان کا کوئی چار ممبرز ہے کنیست میں یعنی پارلیمنٹ میں ان کا، یا اور آس بعد میں ان کے کچھ منسٹرز آنا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ کے آج 64 سیٹس میں سے 35 سیٹس جو ہے نا، اس 65 میں سے کہ وہ ریلیجیس رائٹس فنیٹک آرگنائزیشنز. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو حریف لوگ ہیں یعنی اپوزیشن تو نتن یاہو، اس کے اندر سے بھی کم از کم 25-30% ان ریلیجیس فنیٹک لوگوں میں سے ہے جو ان کے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جس طرح کہ یہ لوگ ہم مخالفین ہیں نتن یاہو کا، یعنی ان کا سکول آف تھاٹس کو اہمیت نہیں رکھتے ہیں. ان کا جو پولیٹیکل اچیومنٹ ہے، اور جس طرح پہلے والے گورنمنٹ کو، ایکچولی پہلے گورنمنٹ کو فارم کیسا ہوا ہے اور ان کا جو کامن پوائنٹ کیا تھا اور وہ کیا تھا کہ نتن یاہو سے دشمنی ہے.
صحیح.
اب نتن یاہو کی دشمنی کا رفٹ پیدا ہوا، اور یہ اگر آپ اجازت دیجیے، یہ آگے بتاتا چلو کہ خود یہ اسرائیلی سوسائٹی کے اس کیمپین کی شروعات، جب یہ لابید کی گورنمنٹ کے ٹوٹنے والے ہیں اور نیا الیکشن میں جانے والے تھے، یہ وہاں کا جو ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ کامن مین کا جو سوسائٹی میں ہے کہ اس کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس کے الیکشن اور ڈیموکریسی میں ٹوٹ گیا، اس لیے یہ لوگ ووٹنگ نہیں کریں گے. لیکن آہستہ 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 ہم نے یہ جو نتن یاہو جیسا سپیچ جو ہے نا، وہ ان لوگوں کو دوبارہ اٹریکٹ کیا اسی بات پہ، اسی امید پہ کہ ہم دوبارہ ہے کہ اور مزید سیکیور. میں پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ مزید سیکیور یعنی مزید اگریسونیس، وائلنس، تشدد اور فلسطینیوں کے خلاف کاروائی کرنا ہے. اب یہ موجودہ صورتحال ہے اسرائیلی سوسائٹی کے اندر. آپ کا جو فاؤنڈنگ پارٹیز ہے لیبر، ان کے صرف 4 سیٹس ہیں، یعنی وہ جنریشن ختم ہو چکا ہے. اسرائیل جو دنیا میں یہ مانا چاہتا ہے کہ جی وہ ڈیموکریٹک لبرل سیکولر کنٹری ہے، اٹس نو مور. اس کے اندر ریلیجیس فنیٹک اور کرپٹ پرائم منسٹر ہے جو عدالتوں سے مفرور ہے.
میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کی کمی کے باعث آپ کی گفتگو جاری نہیں رکھ سکتے. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو. آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تسبیح.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے تفسیرہ قرآن پر مشتمل پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
سامعین، گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ فتح کی آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی تھی، اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ حجرات کی آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
سامعین، یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، جس میں اسلامی اصول کے اہم آداب اور اجتماعی اخلاقیات کے بارے میں اشارہ ہوا ہے. ایسے اصول جن کی رعایت اور پاسداری معاشرے کے افراد کے درمیان محبت و دوستی اور بھائی چارگی کی تقویت و استحکام کا باعث ہوگی، اور اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو آپس میں بغض و کینہ، دشمنی، بدبینی اور تفرقہ معاشرے کے درمیان پھیل جائے گا. اس بنا پر اس سورے کو سورہ اخلاق اور اسلامی آداب کا نام دیا گیا ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تلاوت سے اپنی روح لطیف کو معطر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم.
ایمان والو، خبردار خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے.
سامعین، یہ سورہ مومنین کو اپنا مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ خداوند عالم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور ان کے سامنے بالخصوص اجتماعی امور میں کہ تمام لوگ اسلامی معاشرے کے رہبر و پیشوا کے متیو فرما بردار ہوں، کیونکہ ہر طریقے سے ان پر سبقت حاصل کرنا معاشرے کے نظام میں خلل اور عوام الناس کے درمیان اختلاف و تفرقے کے مترادف ہوگا. بعض انتہا پسند مسلمان اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے رہبر و پیشوا ان کی خواہش و آرزو کے مطابق اپنے امور انجام دیں، یا بعض افراد یا بعض گروہوں کے ساتھ تند و سخت برتاؤ کریں، یا بعض کاموں کو ترک کر دیں. یہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ معاشرے کے حالات و کیفیت کی شناخت و معرفت کی بنیاد پر عام لوگوں کی مصلحت کے پیش نظر ارادہ کرتا ہے، لہذا اس سے اس طرح کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جن کاموں کو حلال قرار دیا ہے ان میں سے بعض کو حرام شمار کرنا، یا جن کاموں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے بعض کو حلال قرار دینا، ایک قسم کا خدا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے کے قوانین کے لیے ضروری ہے کہ کتاب خدا یعنی قرآن کریم اور سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد و اساس کے مطابق ہو، اور قرآن کریم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف قانون وضع کرنا خدا اور رسول خدا پر سبقت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ اپنے ذاتی مزاج یا اجتماعی رسم و آداب کی بنا پر حکم پروردگار اور رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ ایمان و تقویٰ سے خود کو بہت دور کر لیتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی دوسری اور تیسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔
ایمان والو، خبردار، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال پر بات ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔
سامعین، گزشتہ آیت کریمہ میں بیان ہوا تھا کہ کسی بھی امر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل نہ کریں، اور جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں حکم نہ دیں کسی بھی کام کو انجام نہ دیں۔ اور اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے میں بھی آپ پر سبقت نہ کریں، اور آپ کے سامنے اونچی آواز نہ کریں، اور نہ ہی اونچی اور تیز تیز باتیں کریں اور چیخ و پکار کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ کے مفہوم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مسلمان اجتماعی آداب و اصول کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ جس طرح سے عام لوگوں سے باتیں کرتے تھے اسی طرح سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بے ادبی اور تیز تیز باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے انہیں تنبیہ کی کہ اس طرح کے غیر شائستہ اور توہین آمیز کام تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سامعین، آیت کریمہ مزید تاکید کرتی ہے کہ تقوی الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و لحاظ کرو اور خداوند عالم کے اس پر گزیدہ بندے کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھو، کیونکہ یہ امر دنیا و آخرت میں تمہارے لیے لطف و رحمت الہی کا باعث بنے گا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گفتگو کے وقت اپنی زبان کی حفاظت کریں اور سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ ہمارے اچھے یا برے کام کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے نتائج و پیغامات چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہم سے وابستہ نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جو ریاکارانہ اور مکارانہ طور پر تواضع اور ادب کا اظہار کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ ادب و احترام کی رعایت و پاسداری اور تواضع کا اظہار اس وقت اہمیت کے لائق ہوتا ہے کہ جب اس میں تقویٰ اور صداقت پائی جاتی ہو، ورنہ اسے چاپلوسی اور فریب کا ہی نام دیا جائے گا۔ ایمان و تقویٰ کا لازمہ عصمت اور گناہ سے پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض اہل ایمان و پرہیزگار افراد کہ جو لغزش اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں مگر اپنی غلطیوں کی جانب بہت ہی جلد متوجہ ہو جاتے ہیں اور توبہ کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی چوتھی اور پانچویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔
بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی ہے، اور اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یہ آیت کریمہ گزشتہ بحث سے مربوط ایک مصداق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنی شریک حیات کے ہمراہ محو آرام ہوتے تھے تو بعض جاہل و بدو عرب اتنا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آ جائیں اور اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بدو عرب گھر کے باہر سے ہی بلند آواز سے پیغمبر کو آواز دیتے تھے اور اپنا مطالبہ پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم ایسے افراد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، تم لوگوں کا یہ کام بے عقلی کی علامت ہے، اور عقل و خرد کی سب سے اہم علامت اجتماعی امور میں ادب و لحاظ کی پاسداری کرنا اور معاشرے میں موجود بزرگوں سے ملاقات کے وقت ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین اسلام اجتماعی آداب و احترام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور بے ادبی اور بے احترامی کو بے وقوفی سے تعبیر کرتا ہے۔ گھر اور گھرانہ حرمت و حریم کا مرکز ہے، اور کسی بھی گھرانے اور گھر والوں کی حرمت کو پامال کرنے کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر کے باہر سے ان کو آواز دینے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ افراد کی اجتماعی ذمہ داریاں ان کے گھریلو امور کی انجام دہی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنیں، دوسروں کی فرصت کے مواقع کا احترام کریں، اور بے موقع ان کی مزاحمت سے پرہیز کریں۔
ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر
شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامنے لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے کے اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تحریری مجلس ختم ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
یادوں کے جھروں کے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 آبان 15 ربیع ثانی اور 10 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پندرہ ربیع ثانی سن 552 ہجری قمری کو عظیم عالم دین محدث اور مفسر قرآن فضل بن حسن تبرسی نے وفات پائی وہ امین الاسلام کے نام سے معروف تھے ان کو اکثر اسلامی فرقوں میں بہت زیادہ عزت و احترام حاصل تھا اور انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ان کے شاگردوں میں خاص طور سے نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے قطب راوندی کا نام قابل ذکر ہے حسن تبرسی کی کتابوں میں سب سے اہم مجمع البیان ہے جو تفسیر قرآن سے متعلق ہے اور 10 جلدوں پر مشتمل ہے انہوں نے اس کتاب کے بعد ایک اور کتاب اسی سلسلے میں لکھی جو جوامع الجامع کے نام سے مشہور ہوئی یہ کتاب علماء دین کے نزدیک بہت معتبر ہے دس نومبر سن 1483 عیسوی کو جرمنی کے مذہبی اصلاح پسند مارٹن لوتھر پیدا ہوئے وہ نوجوانی کے دور میں کلیسا میں داخل ہو گئے اور پادری بن گئے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مارٹن لوتھر کا فلسفے کے استاد کے طور پر تقرر ہو گیا انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاپ اور کلیسا کے دوسرے حکام کے بعض نظریات کی مخالفت کی اور سن 1517 میں کلیسا کے اقدامات کے خلاف اپنی تحریک کا اعلان کیا مارٹن لوتھر نے پاپ کے واضح حکم کے برخلاف مقدس انجیل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور آخرکار کیتھولک کے مقابل پروٹیسٹنٹ نام کی ایک تحریک شروع کی اس مذہبی اصلاح پسند کے افکار و نظریات مغرب خصوصاً جرمنی میں بعض سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا سر چشمہ بن گئے مارٹن لوتھر کی اکثر کتابوں کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے پروٹیسٹنٹ فرقے کے سربراہ مارٹن لوتھر کا ایک بیماری کے باعث سن 1546 میں انتقال ہو گیا۔ انیس آبان سن 1354 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک اہم قرارداد کی منظوری دی جس میں فلسطینی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق اور سرزمین حاصل کرنے کی اجازت دی گئی اور تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کو بھی مساوی حقوق کے ساتھ مشرق وسطی کی ہر امن کانفرنس میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ایران نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پھاڑ دیا جبکہ امریکہ کے نمائندے نے دھمکی دی کہ امریکی کانگریس اقوام متحدہ سے انتقام لے گی۔ امریکی سینٹ نے امریکہ اور اقوام متحدہ کے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ دس نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے سن 2001 میں ایک کانفرنس میں 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کی تجویز پاس کی تھی۔ اس کے بعد ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے ثمرات سے معاشرے کے تمام طبقات کے استفادے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے اثرات کے بارے میں مذاکرات کے لیے مناسب ماحول اور مرکز کے قیام، امن و ترقی اور عام زندگی کے ارتقاء کا سبب بننے والے مواقع کی نشاندہی کے مقصد سے 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد یونیسکو کے تمام رکن ممالک میں ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.